بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قطف الجناء الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن عباد البدر حفظه الله. اور ہم اس پیارے رسالے کے مقدمے پر بات کر رہے ہیں. شیخ عبد المحسن حفظه الله اس مقدمے میں بڑے بہت چند اہم اور پیاری باتیں کی ہیں، عقیدے کے اصول کے تعلق سے، کہ رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں چند قواعد اور فوائد ہیں، اور انہوں نے 10 فوائد بیان کیے ہیں، اور اب پہنچے تھے دوسرے فائدے پر. دوسرے فائدے پر. دوسرا فائدہ کیا تھا؟ کہ سنن جماعت جو ہیں وسط ہیں عقیدے میں گمراہ فرقوں کے بیچ میں. اور وسطیت سے کیا مراد ہے؟ اعتدال، میانہ روی اور انصاف. معتدل ہیں، اور اعتدال سے کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیشہ دو ایکسٹریمز کے وقت میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراط اور تفریط سے بچتے ہیں. ہمیشہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، یا تو حد سے تجاوز کرنا یا جو حد اس سے کم ہو جانا. جی، جفا بھی بولتے ہیں، جی ہاں، غلو اور جفا بھی کہتے ہیں. اور شیخ صاحب نے یہاں پر 5 مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ پچھلے درس میں 3 گزر چکے، آج چوتھی سے ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے. وسط ہیں بین فرق ضلال، گمراہ فرقوں کے بیچ میں اعتدال انصاف کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ موضوع بہت اہم ہے، جسے میں آخر میں بتاؤں گا. اور بعض علماء نے اس عقیدے کے الگ سے اصول بیان کیا ہے، کہ سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ وسط ہیں گمراہ فرقوں کے بیچ میں. چلیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں وسط ہیں دو گمراہ فرقوں کے بیچ میں. کون سے گمراہ فرقے کے بیچ میں؟ ایک معطلہ ہیں، دوسرے مشبہ ہیں. معطلہ انکار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی صفت نہیں ہے، یا بعض صفات کا اقرار اور بعض کا انکار. اور مشبہ جو اقرار تو کرتے، ثابت تو کرتے، لیکن تشبیہ سے کام لیتے ہیں، اور یہ کہتے کہ خالق مخلوق کی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی ہیں، تشبیہ سے کام لیتے ہیں. یہ دونوں فرقے گمراہ فرقے ہیں. اس میں اہل سنت جماعت کہاں پہ ہیں؟ اسماء و صفات کے باب میں دونوں کے بیچ میں. سے کیا مراد ہے؟ یعنی
اثبات بلا تمثیل، تنزیہ بلا تعطیل.
بارک اللہ فیک. یہاں پہ کہ اثبات کرتے ہیں بغیر تشبیہ کے، ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر وہ صفت جو قرآن سننے سے ثابت ہے، دلیل موجود ہے، لیکن تشبیہ سے کام نہیں لیتے، اثبات میں غلو نہیں کرتے. اثبات میں غلو کیا مشبہ نے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف معطلہ انکار کیا ہے. رسول جماعت کیا کرتے ہیں؟ تنزیہ کرتے ہیں بغیر انکار کے. تنزیہ اللہ تعالیٰ کو پاک کرتے ہیں ہر اس صفت سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، جس میں عیب یا نقص پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو یہ پہلی مثال ہے. دوسرا افعال العباد کے تعلق سے جماعت جو ہیں وسط ہیں. افعال العباد سے کیا مراد ہے؟ انسان کا عمل، جو انسان عمل کرتے ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں، کیا ہم مجبور ہیں یا ہم خود مختار ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہیں. اس میں دو بڑے گروہ گمراہ ہوئے، اہل قبلہ میں سے کون سے ہیں؟ جبریہ اور قدریہ. جبریہ وہ گروہ جو کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے, کافر کفر پہ مجبور ہے, سود خور سود پر مجبور ہے, نمازی نماز پر مجبور ہے. ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ مجبوری میں کرتا ہے, اس کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس سے کرواتا ہے. اور دوسری طرف القدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں, جو کہتے کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے, اللہ تعالیٰ کا انسان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ دونوں گروہ گمراہ ہیں. ایک اس بات میں حد سے تجاوز کر کے غلو سے کام لیا, دوسرے نے انکار میں حد سے تجاوز کر کے اس نے بھی غلو سے کام لیا. اور رسول جماعت کہاں پہ ہیں؟ درمیان میں ہیں. درمیان سے کیا مراد ہے؟ عدل انصاف وسطیت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہ انسان نہ کلی طور پر مجبور ہے, نہ کلی طور پر خود مختار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین, تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. ہماری چاہت بھی ہے اور رب کریم کی چاہت بھی, تو ہماری چاہت اللہ تعالیٰ چاہت کے ماتحت ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے افعال کی خلق کے اعتبار سے واللہ خلقکم وما تعملون, جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان خود عمل کرتا ہے, انسان مجبور نہیں ہے, انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے, اسے عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے, اسے صحت اور عافیت بھی دی ہے, جس سے انسان قدرت بھی ہے, ارادہ بھی ہے, سارے چیزیں ہیں. تو انسان کلی طور پر مجبور نہیں, اور نہ ہی کلی طور پر انسان جو ہے وہ خود مختار ہے. تیسرا گروہ یا تیسری مثال باب الوعد والوعید. وعد اور وعید کے باب میں دو گمراہ فرقے حد سے تجاوز کر گئے. پہلا فرقہ ہے الوعیدیہ, ان میں المرجئہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ الوعد مرجئہ, المرجئہ یا مرجئہ, لا الوعد المرجئہ, المرجئہ الوعد جو ہے اس میں المرجئہ. کیا کہتے ہیں مرجئہ؟ کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی جتنی بھی خوشخبری کی آیات ہیں جس میں جنت کی خوشخبری ہے یا کسی ثواب یا جزا کی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے, تو جبریہ کہتے کہ برجیہ کہتے کہ انسان جو ہے کلی طور پر کیا ہے؟ پکا مومن ہے. ایمان میں کمی ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کافر کو کوئی کافر کے لیے کوئی اچھا عمل کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. اسی طریقے سے مومن جو ہے اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا. دوسری طرف الوعیدیہ, ان میں الخوارج اور معتزلہ دو گروہ ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ وعید کی آیتوں پر عمل کر کے وعید کی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے. وعید کی وہ آیات ہیں جن آیات میں کسی سزا کا ذکر ہے, عذاب کا ذکر ہے, اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے, یا جہنم کا ذکر ہے, یا لعنت کا ذکر ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وعید میں آتی ہیں سزا کے اعتبار سے. اس گروہ نے کیا کہا؟ اس گمراہ گروہ نے کہ انسان وعید کی آیت میں کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو آخرت میں کیا ہے اس کا کام, اس کا حکم کیا ہے؟
جہنم
میں. دراصل وہ کہ آخرت میں جہنم کو کہ کافر ہے, کہ ہمیشہ کافروں کے ساتھ جہنم میں رہے گا. رسول جماعت کہاں پہ ہیں اس اعتبار سے؟ وسطیت کہاں پہ ہے؟ کہ انسان دونوں کو ایک ساتھ جمع کرے نا, تو پھر دماغ کے راستہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کنے گناہ سے فاسق اور فاجر کافر نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں دار اسلام سے خارج کر دیا ہے، اپنے ایمان سے مومن ہے، کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، جہنم میں. اچھا اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اس کا حکم کیا ہے آخرت میں؟ وعید الوعید کے دونوں کرتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اگلا پوائنٹ ہے کہ دنیا میں اس کا کیا حکم ہے، وہ چوتھا پوائنٹ آج کے درس میں. تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ وعید الوعید. وعید الوعید کے متعلق ارسون جماعت کا موقف کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ وعید والوں نے کیا کہا ہے مرجیہ نے کہ مومن ہے، پکا مومن ہے، جنتی ہے، وہ کہتے جنہا میں جنت ہوں، فوراً کہتے ہیں مومن جو ہے نا. وہ وعیدی والوں نے کیا کہا ہے؟ دار اسلام سے خارج کر کے اسے جہنم رسید کر دیا. رسول جماعت نے کیا کہا ہے؟ کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو عدل و انصاف سے اسے سزا دے جہنم میں. سزا کب تک؟ جب تک اس کی گناہ دھل نہ جائے، پھر جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ چاہے پروفیسر و کرم سے اسے ابتدان معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. یہ تین مثالیں پیچھے درس میں گزر چکی ہیں، آج کے درس میں چوتھی مثال شیخ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں رسول جماعت وسط ہیں اسماء ایمان اور دین کے باب میں. مرجیہ جنہوں نے افراد سے کام لیا اور یہ کہا کہ نافرمان مومن جو ہے وہ کامل ایمان ہے، اس کے ایمان کامل ہے. اور خوارج معتزلہ کے بیچ میں جنہوں نے تفرید سے کام لیا اور اسے ایمان سے خارج کر دیا. پھر خوارج نے اس پر کفر کا حکم لگایا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے، اور معتزلہ نے یہ کہا کہ دو منزلت کے بیچ میں ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. اہل سنت جماعت نے نافرمان مسلمان کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ مومن ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اسے پکا کامل مومن نہیں بنایا جیسے کہ مرجیہ نے کہا، اور ایمان سے اسے خارج بھی نہیں کیا جیسا کہ خوارج اور معتزلہ نے کہا، بلکہ یہ کہا کہ اپنے ایمان سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے، نہ تو اسے ایمان مطلق دیا اور نہ ہی اس مطلق ایمان چھینا ہے، سلب کیا ہے. اور ایک بندے میں ایمان اور معصیت، محبت و نفرت جمع ہو سکتی ہیں، تو اس سے محبت کی جائے گی اس کے ایمان کی وجہ سے، اور اس سے نفرت کی جائے گی اس کے نافرمانی، فسوق اور عصیان اور گناہ کی وجہ سے. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان کو بڑھاپا ہوتا ہے، بڑھاپے کی مثال، بڑھاپے کے بعد کی طرف اگر دیکھا جائے تو بڑھاپا انسان کو پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے کے بعد موت ہے، تو شاید کہتے ہیں بوڑھا ہی ٹھیک ہوں. اگر جوانی کی طرف دیکھا جائے تو بڑھاپا ناپسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو ایک ہی چیز کے متعلق انسان اسے پسند بھی کرتا ہے اور ناپسند بھی کرتا ہے، جیسے کہ شاعر کی مثال دی ہے شیخ صاحب نے، اشیب کرہن و کرہن ان فارقہ فاعجب لشیء علی البغضاء محبوب. اشیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، کرہن ناپسندیدہ ہے، اور یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ ہم اسے چھوڑ کے جائیں. تو مجھے تعجب ہوتا ہے ایسی چیز سے ناپسند ہونے کے باوجود بھی اسے پسند کیا جاتا ہے، سبحان اللہ. تو جب بہت ساری چیز ہماری زندگی میں ہیں ہمیں ناپسند ایک اعتبار سے ہیں اور پسند دوسرے اعتبار سے ہوتی ہیں، تو پھر ایک مسلمان جو ہے جب وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے مسلمان، شہوت اس پر غالب آ گئی ہے، اس سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، تو کیا اس کا تعلق ویسے ہوگا ولا و برا کے تعلق سے دوست دشمن کے تعلق سے، محبت نفرت کے تعلق سے، جیسے کہ کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا ویسے ہو کہ جو پکے مومنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا کوئی درمیان کا راستہ بھی ہے. درمیان کا راستہ کیا ہے؟ کہ اس سے محبت کی جائے گی اس کے ایمان کی وجہ سے، اور اس سے نفرت کی جائے گی اس کی نافرمانی کی وجہ سے. تو ایک ہی شخص سے ہم محبت بھی کرتے ہیں اور اس سے نفرت بھی کرتے ہیں. کافر کے لیے مکمل نفرت ہے، پکے مومن کے لیے جو کبیرہ گناہ سے پاک ہے پکی محبت ہے. جو بیچ والے ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے ایمان اسلام کی وجہ سے، اور ان سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں ان کی اس بد عملی یا نافرمانی کی وجہ سے. واضح ہے پوائنٹ. پانچویں مثال، شیخ عبد الحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں، رسول جماعت وسط ہیں خوارج اور روافض کے بیچ میں. خوارج جنہوں نے سیدنا علی وسیدنا معاویہ کی تکفیر کی ہے، وہ کہا کہ کافر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور جو ان کے ساتھ ہیں نعوذ باللہ وہ بھی کافر ہیں. ان کے خلاف انہوں نے جنگیں کی ہیں اور ان کے مال کو حلال سمجھا ہے، یعنی مال غنیمت سمجھا ہے. جیسے کافروں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے، تو خوارج نے ان عظیم صحابہ کے خلاف بھی یہی کارروائی کی ہے اور اسے جہاد سمجھ بیٹھے تھے، اور قتل عام بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مال کو مال غنیمت بھی سمجھا. اور روافض دوسری طرف، جنہوں نے سیدنا علی سیدنا فاطمہ ان کے اولاد رو عنہم کے تعلق سے غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کر گئے، اور اکثر صحابہ کے حق میں جفا سے کام لیا ہے، اور ان سے بوز و نفرت کی ہے، ان کو گالیاں دی ہیں. لیکن رسول جماعت جو ہیں وہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، اور ان کے جو حق ہے، ان کی جو جگہ ہے شریعت کے مطابق، وہی پر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو معصوم نہیں سمجھتے. جیسے کہ امام الطحاوی، یعنی ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے لسون جماعت کے عقیدہ کے جب انہوں نے بات کی ہے، فرماتے ہیں، وہ معروف العقیدہ الطحاویہ، معروف عقیدہ ہے لسون جماعت کا، ایک حنفی عالم ابو جعفر الطحاوی لکھتا ہے یہ عقیدہ، اور بڑی خوبصورت اور پیاری کتاب ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ، شرح بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. اس کتاب میں فرماتے ہیں، اپنے عقیدہ کو ظاہر کرتے ہیں، ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط في حب احد منهم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے. ولا نتبرأ من احد منهم، اور ہم ان میں سے کسی سے برات نہیں کرتے. ونبغض من يبغضهم، ہم ان سے بغض و نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے بغض و نفرت کرتے ہیں. وبغیر الحق يذكرهم، اور بغیر حق ان کا ذکر کرتے ہیں، نہ حق ذکر کرتے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں. ولا نذكرهم الا بخير، ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے مگر ذکر خیر کے ساتھ. وحبهم دين وايمان واحسان، صحابہ کرام کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، اور صحابہ سے بغض و نفرت کرنا کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو جعفر رحمہ اللہ کا یہ قول کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے محبت کرتے ہیں، کہ رسول جماعت جو ہیں جفا سے بری ہیں اور پاک ہیں، صحابہ سے جفا نہیں کرتے، اور ان کا یہ کہنا، ولا نفرط في حب احد منهم، اور ہم ان سے محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، یہ غلو سے ان کی پاکیزگی، کہ غلو سے پاک ہے. یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم جفا سے کام نہیں لیتے، اور ان کے ساتھ اس محبت میں ہم غلو سے کام بھی نہیں کرتے. اور شیخ ابن سلام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ تمام امور، یہ پانچ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، جس میں لسن الجماعت کی وسطیت کا ذکر ہے گمراہ فرقوں کے بیچ میں، اپنی کتاب عقدۃ الواسطیہ میں صفحہ نمبر 107 سے 113 تک میں فرماتے ہیں، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التعطيل الجهميه واهل التمثيل المشبهه رسول جماعت وسط ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں. اہل التعطیل انکار کرنے والے جو ہیں الجہمیہ, اور دوسری طرف اہل التمثیل المشبہہ. اہل التمثیل جو تشبیہ سے کام لینے والے مشبہ ہیں, ان دونوں کے بیچ میں ہیں. وہم وسط, اور وسط ہیں فی باب افعال اللہ, اللہ تعالیٰ کے افعال. اور یہ سچ بات ہے کہ باب افعال العباد سے ٹھیک کر لیں. بین الجبریہ والقدریہ, جبریہ اور قدریہ وغیرہ کے بیچ میں ہیں, کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پہ یا خود مختار مکمل طور پہ. اس اعتبار سے رسول جماعت وسط ہیں ان دو گمراہ گروہوں کے بیچ میں. کہتے ہیں نہ انسان مجبور ہے نہ مکمل خود مختار ہے. وفی باب وعید اللہ بین المرجئۃ والوعیدیۃ من القدریۃ وغیرہم, اللہ تعالیٰ کے وعید یعنی وعد اور وعید, بعض علماء وعید کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بعض علماء وعد اور وعید کا لفظ استعمال کرتے ہیں, دونوں درست ہیں. اور وعید اللہ تعالیٰ کی سزا پکڑ کے تعلق سے رسول جماعت وسط ہیں, مرجئہ اور وعیدیہ قدریہ وغیرہ کے بیچ میں ہیں. وفی باب اسماء الایمان والدین, ایمان اور دین کے نام کے اعتبار سے کہ فلاں مومن ہے مسلمان ہے یا کافر ہے, اسے اس کہتے ہیں باب اسماء الایمان والدین, کہ کسی کے پر کیا حکم لگتا ہے, فلاں مسلمان ہے کہ نہیں, مسلمان ہے فاسق ہے فاجر ہے کافر ہے منافق ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں شریعت میں اسے کہتے ہیں اسماء الدین والایمان, اسماء الایمان والدین, کہ اسے ہم کیا کہیں گے. اس باب کے تعلق سے درمیان بین الحروریۃ والمعتزلہ وبین المرجئۃ والجہمیہ, دو بڑے گروہ, حروریہ یعنی خوارج, حروریہ خوارج کو بھی کہا جاتا ہے, خوارج کے مختلف نام ہیں. حروریہ حرورہ جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ لوگ نکلے تھے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. والمعتزلہ ایک طرف, اور دوسری طرف مرجئہ اور جہمیہ. میں نے پہلے بھی کہا کہ ارجاء جہم بن صفوان لے کے آیا ہے, اور جہمیہ مرجئہ ہیں, اور اشاعرہ ماتوریدیہ دور حاضر میں یہ بھی مرجئہ ہیں. تو مرجئہ اور جہمیہ کے بیچ میں ہیں. حروریہ معتزلہ نے دار اسلام سے خارج کیا, اور معتزلہ نے بھی کہا کہ دو مذہب کے بیچ میں نہ مومن ہے نہ کافر, دنیا اور آخرت میں جہنم میں ہے. اور جو مرجئہ جہمیہ ہیں انہوں نے کہا کہ پکا مومن ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب پکا مومن, اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے, اور دونوں گمراہ فرقے ہیں. اور پانچویں نمبر پہ وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرافضۃ والخوارج, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے رافضہ اور خوارج کے بیچ میں ہے. رافضہ نے صحابہ کی تکفیر کی ہے, خوارج نے بھی تکفیر کی ہے, لیکن رافضہ نے آل بیت رضی اللہ عنہم سے غلو سے کام لیا ہے, اور یعنی یہاں تک کہ بعض روافض نے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا, نعوذ باللہ, الہ بنا دیا ہے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ فرقہ جو کہتا کہ سیدنا علی اللہ ہے نعوذ باللہ, جن کو سیدنا علی نے زندہ جلا دیا تھا, علوی فرقہ معروف اس زمانے میں تھا. عجب ہے کہ یہ فرقہ آج بھی موجود ہے, اس وقت بھی موجود ہے, جو عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا علی خالق اور رازق ہیں. میں نے آپ کو کلپ سنایا بھی تھا پچھلے دروس میں, یہ لوگ آج بھی موجود ہیں. نصیری جو شام میں ہیں جیسے بشار الاسد وغیرہ, یہی لوگ ہیں. علوی کہتے ہیں, نصیری بھی ان لوگوں کو کہتے ہیں, نصیری علویہ نعوذ باللہ. اور اس طرف خوارج جنہوں نے سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھائی اور کافر کہا, سبحان اللہ, دونوں ایکسٹریمز ہیں. لیکن رسول جماعت وسطیت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سب کو اپنا حق دیا ہے, غلو نہیں جانتے, کیونکہ ان کے پاس روشن دلیل ہے, قرآن اور سنت کا نور ہے, اور نور کی ہوتے ہوئے کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہوتا. یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے, یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں سارے, ہم کہتے ہیں گمراہ فرقے کیوں گمراہ ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس نور کا حق ادا نہیں کیا ہے قرآن اور سنت کا. دعویٰ ہے لیکن اتباع کا حق ادا نہیں کیا ہے اور عمل ان سے نہ ہو پایا, اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتے ایسے لوگوں کو جو اپنے عقل کو, اپنی سمجھ کو, اپنے فہم کو, اپنی چاہت کو, اپنی ہوا نفس کو آگے کر دیتے ہیں اور تابع کر دیتے ہیں قرآن اور سنت کے, قرآن سنت کو اپنے خواہش نفس کے تابع کر دیتے ہیں. رسول جماعت کا راستہ بالکل روشن ہے, اپنی خواہش نفس, اپنی عقل, منطق, کشف, ذوق, وجد, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تابع ہیں قرآن و سنت کے. خواب کی بنیاد پر دین میں کوئی نئی چیز آ نہیں سکتی, کوئی نئے عمل, کوئی نئے ذکر, کوئی نئی عبادت, کچھ بھی نہیں, کیونکہ دین ایک کامل ہے اور دین مکمل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, جائز نہیں ہے, بات ختم ہو چکی ہے. ایک بزرگ کہتا میں نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے میرے پاس ہے, مجھے فلاں ذکر دے دیا, فلاں درود دے دیا ہے, سب بدعت و خرافات ہیں. اس لیے اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. ہم فہم کی بات کیوں بار بار کرتے ہیں کہ صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق آپ دین پہ صحیح عمل کر سکتے ہیں, اپنے عقیدے کو صحیح رکھ سکتے ہیں. اگر سلف صحابہ اور سلف کی فہم نہیں ہے پھر تو گمراہ فرقے آپ کے سامنے ہیں, فرق الضلال ہے, ہر طرح سے گھیرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعوت دیتے جہنم کی طرف. کبھی سوچا ہے آپ نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر, شکل و صورت علماء کی ہے, داڑھی بھی ہے, ٹخن کو شلوار بھی ہے, پگڑی بھی ہے, اور قصور نہ داڑھی کیا ہے, نہ اس شلوار کا, نہ توب کا ہے, نہ اس پگڑی کا ہے, قصور اس انسان کا ہے جو جہنم کے دروازے پر کھڑ کے دعوت دے رہا ہے اور کہتا ہے میں حق پر ہوں. کچھ لوگ قسمیں بھی کھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں ابن ابی دعاد جو ہے معتزلی, حاکم کو کہتا ہے امام احمد بن حنبل کو قتل کر دو, اس کا خون میرے گردن پہ ہے, اور قسم کھاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل گمراہ ہے, نعوذ باللہ, کہتا ہے میں حق پر ہوں کہ قرآن مخلوق اللہ کے کلام نہیں ہے, تقدیر کا انکار کرنے والا, قرآن کو مخلوق کہنے والا شخص کیا یہاں تک پہنچ سکتا ہے اس درجے پر؟ شکل صورت علماء والی ہے, علماء کا جبہ پہنا ہوا ہے, بڑا اثر رسوخ ہے, حاکم کا خاص مفتی ہے, مفتی اعظم بنا ہوا ہے, کہاں ہے؟ اگر اس بندے کی, اس بندے کوئی پہچان ہے, کوئی جانتا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام اہل السنہ مطلقاً کس کا نام آتا ہے سب سے پہلے؟ عجب دیکھا ہے, اس بندے کی وجہ سے کوڑے برسائے گئے ہیں, جیل قید خانے میں ڈالا گیا ہے, سخت سے سخت سزا دی گئی ہے. آج امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ ہے, وہ یہ شخص کہاں پہ ہے؟ اگر امام احمد کا نام نہ لیا جائے اسے کی کوئی پہچان باقی رہی ہے؟ اس کا اثر رسوخ, اس کا حاکم کے ساتھ دوستی, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی شان و شوکت کہاں ہے؟ سبحان اللہ. تو فرق الضلال بڑے خطرناک فرقے ہیں. اصل مقصد ان دروس کا کیا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ فرقے اگر نہیں پہچانیں گے کون سے ہیں تو بچیں گے کیسے؟ ذرا بتائیں. ہم کہتے ہیں ہم وسط ہیں, معتدل ہیں, میں نے روی کے راستے اختیار کرنے والے ہیں, گمراہ فرقوں کے بیچ میں ہیں ہم, اپنے عقل کی بنیاد پر, اپنی خواہش کے مطابق, یا قرآن و سنت کی روشنی میں سلف کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے, ان کی سمجھ کی پیروی کرتے ہوئے. ان فرقوں میں دیکھیں, عجب دیکھیں, خوارج سیدنا علی کے زمانے میں موجود تھے کہ نہیں, انہوں نے خروج کیا نا, ان کے ساتھ ایک صحابی تھا, صحابہ کے ہوتے ہوئے ایک صحابی تو ہونا چاہیے نا, ایک صحابی بھی نہیں ان کے ساتھ. عبداللہ بن سبا یہودی نے دو بڑے گمراہ فرقوں کے بیچ بویا ہے, ایک روافض اور ایک خوارج. روافض میں کوئی تھا صحابہ میں سے سیدنا علی کے ساتھ غلو سے کام لینے والے یا اہل بیت سے غلو سے کام لینے والے صحابہ زندہ تھے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تقدیر کے منکر صحابہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے, اسے مسلم کی حدیث پہلی حدیث میں معروف قصہ ہے. سر عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا, کہ جا کہہ دے میں ان سے بری ہوں. صحابہ ان گمراہ فرقوں سے بری ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں برات کا, کہ جا کے بتا دو سب کو. ایک صحابی ان کے ساتھ نہیں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ گمراہ فرقے ہیں, یہ سوچ یہ عقیدہ مسلمانوں کو عقیدہ نہیں ہے, رسول جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, دائیں بائیں دیکھیں کہاں, کس کسی گورا فرقے کے ساتھ تو نہیں ہے. آج برجیا عام ہے معاشرے میں, آپ کہاں پہ؟ کہتے ہیں اور صاحب ہم پتہ نہیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, لوگ کہاں جانتے ہیں, لوگ تو جانتے نہیں ہیں نا یہ برجیا کیا ہوتے ہیں, یہ لوگ کبھی فرقے تھے آئے دنیا میں چلے گئے کہاں ہیں. سیدنا علی کو مشک کشا کہنے والے یا خالق مالک کہنے کہاں ہیں, اللہ کہنے والے کہاں ہیں؟ میں نے بتایا اج بھی موجود ہیں. آج کسی عام شخص سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کیا کہے گا؟ پھر بدعقیدگی موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. کیسے ٹھیک ہوگی؟ عوام الناس واللہ مسکین ہے اس اعتبار سے, ان کو پتہ نہیں ہے, جو سنتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں ہر داڑھی والا خیر پہ ہے, یہی سمجھتے ہیں ہر داڑھی والا عالم ہے. اب مکہ جاتے ہیں نا عمرے کے لیے, تو اکثر لوگ آپ سے آ کے داڑھی دیکھ کے آپ سے پوچھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے آپ کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, آپ طالب علم ہیں علماء میں سے نہیں. وہ غلطی سے بچنا چاہتا ہے آپ سے کچھ سوال کر لیتا ہے. حج میں دیکھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کسی داڑھی والے سے, بغیر داڑھی سے نہیں پوچھتے, پتہ ہے کہ مطلب گرچہ عالم بھی ہو اس سے نہیں پوچھتے, اعتبار نہیں ہے اس کا, جبکہ عالم طالب علم پر داڑھی ویسے ہر مرد پر فرض ہے واجب ہے, لیکن زیادہ حق رکھتے اگر کوئی طالب علم ہو, متبع سنت ہو, سنت اس کے ظاہر بھی ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں خیر موجود ہے, حق کی تلاش میں ہیں, جستجو میں رہتے ہیں, حق بتانے والے کہاں پہ کتنا ہے؟ اچھا فتویٰ دینے والا بھی جی سکتا نہیں ہے, اسے کچھ آتا ہو نہ آتا ہو وہ بتا ہی دیتا کچھ نہ کچھ, اور فتویٰ لینے والا بھی عمل کرنے کے تیار ہے, بس کسی داڑھی والے سے کوئی فتویٰ مل جائے عمل کر دیتا ہے. غلط فتویٰ دینے والا ذمہ دار ہے اور غلط فتویٰ لینے والا بھی ذمہ دار ہے. اگر اس نے کہہ دیا نا کہ دم ہو گیا, وہ دم نہیں ہے اس میں, وہ کئی دم والے میں نے دیکھے ہیں بیچارے, میں نے بکرا ذبح کر دیا فلان نے کہا ہے, میں کہ لو بکرے کے پیسے, اسے دم تھا ہی نہیں, اب کہاں ڈھونڈے گا اسے, کہاں سے اسے پیسے لگا؟ اس نے جس نے کہہ دیا بکرا ہے اس بیچارے ساسوں نے لگا دی ہیں اسے, وہ بیچارہ خوش ہے میں نے فتویٰ دے دیا ہے. سبحان اللہ. دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پر داعی ہیں, ان سے بچ کے رہنا ہے. گمراہ فرقے کے سربراہ جتنی بھی ہیں, جہاں پر بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, جو زبان بولتے ہیں, جو ان کا رنگ ہے, اس کی پرواہ کرنے کے بغیر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. اور ان فرق الضلال میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ ہیں, یہ بہت لازمی ہے. اگلا فائدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبد المحسن حفظ اللہ, تیسرا فائدہ, عقیدہ اہل سنت والجماعت مطابقۃ للفطرۃ, سنت جماعت کا عقیدہ فطرت کے مطابق ہے. بڑا اہم فائدہ ہے, اس فائدے کے دلیل بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1385 میں, اور مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2658 میں, اور یہ لفظ بخاری کا ہے, جب حدیث کی روایت ایک سے زیادہ کتاب میں ہو اور جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں تو طریقے کا بتائیں کہ ان میں سے کس کے لفظ آپ بیان کر رہے ہیں. اس لیے فرما وہ لفظ البخاری, یہ لفظ جو بیان ہوا ہے امام بخاری کی کتاب سے, بخاری کا لفظ ہے یہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة. هر نوع مولود بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فأبواه اس کے دونوں ماں باپ جو ہیں یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, اسے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں الى آخر الحدیث. بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, یہودی کا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہی ہوتا ہے, ہندو کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے, علی فطرتی یعنی فطرت الاسلام. پھر یہودی کا بچہ یہودی بن جاتا ہے, نصرانی کا بچہ نصرانی بن جاتا ہے, ہندو کا بچہ ہندو بن جاتا ہے, مجوسی کا بچہ آگ کے پجاری جو ہے وہ مجوسی بن جاتا ہے. یعنی اس کی فطرت کو بدل دیا گیا ہے. کس نے بدلا ہے؟ اس کے ماں باپ نے, اس کے ماحول نے جہاں پر وہ رہتا ہے. ماں باپ ذمہ دار ہیں بچوں کی تربیت کے. آج جو بچے, میں بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے, دیکھا کبھی آپ نے؟ ماں باپ دونوں کہیں یتیم بیچارے, تربیت نہیں ہے. توحید و سنت کے خصوصی طور پر صحیح منہج کی تربیت نہیں ہے. عجب ان پر نہیں جو اس منہج پر نہیں ہے, عجب ان پر ہے جو منہج پر بھی ہیں, الحدیث بھی ہیں, لیکن صحیح تربیت نہیں ہے بچوں کی. بڑی ذمہ داری ہے, ہم مسئول ہیں, اور اس ذمہ داری کا سوال بھی کیا جائے گا روزے محشر میں. اگر اس بچے کو چھوڑ دیا جاتا, بچہ یہودی گھر میں پیدا ہوا ہے, اسے ماں باپ سے دور کر کے بند کمرے میں ڈال دیں, کھلاتے پلاتے رہیں, اسے کچھ بھی نہ کہیں, کچھ نہ اسے بتائیں, چھوڑ دیں, اسلام پر باقی رہے گا. اسے پوچھے اللہ کہاں ہے, واللہ کبھی نہیں کہے گا اللہ زمین پر ہے, ہر جگہ ہے, فطرت پر ہے, اوپر ہی دیکھے گا وہ, اس کا دل اوپر کھینچا چلے جائے گا, فطرت پر ہے, اسے یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, کسی اور نے پیدا کیا, وہ ہے آسمانوں پر کہیں, زمین پر نہیں ہو سکتا, اور نقص و عیب سے پاک ہے. میں نے بتایا تھا 50-60 سال پہلے آسٹریلیا کے کسی جنگل میں کچھ ایسی بستی کے لوگ تھے جو دنیا سے بالکل کٹ آف تھے, تو ڈسکوری ٹیم وہاں پر پہنچی, انہوں سے پوچھا, زبان جانتے نہیں تھے کیا کہہ رہے ہیں, ترجمہ کے لیے کتنے لوگ بیچ میں ترجمہ کرتے کرتے وہ ایک لفظ کہتے تھے, آسمان کہتے تھے, آسمان کی طرف اتنا تو کہتے تھے, وہ اتنا تو کیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ رہے تو آسمانوں میں ہے, فطرت پر دیکھے, باقی فطرت پر ہیں, انہیں پتہ نماز کیا ہوتی ہے, زکوٰۃ کو حج کوئی پتہ نہیں ہے, نہ کوئی وہاں پہ پیغام پہنچا ہے, اصحاب فطرہ میں سے ہیں, لیکن فطرت پر زندہ باقی ہیں کہ جس طرح میں پیدا کیا ہے اوپر رہتا ہے, اشارہ اوپر کی طرف کرتے ہیں. اگر دعا کر رہے ہیں زمین پہ نہیں کھڑے ہوتے, درخت پہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر دعا کر آسمان کی طرف دیکھ کے. یہ بھی ریسنٹلی 50-60-70 سال پہلے کی بات ہے. سبحان اللہ. دوسری حدیث ہے مسلم میں, حدیث 2865 میں سیدنا عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ کی حدیث, لمبی حدیث ہے, اس میں سے جو شاہد ہے وہ حصہ ہے, فرماتے ہیں, انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانما اتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم, بے شک میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا حنفاء, تمام بندوں کو میں نے حنفاء یعنی باطل سے دور پیدا کیا ہے. حنیف کہتے ہیں جو دور ہو, شرک سے دور ہو, باطل سے دور ہو, کفر سے دور ہو. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ, بس پھر شیطانوں کی طرف آئے, فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ, تو دین سے ان کو بہکا دیا, شیطانوں نے انسانوں کو دین سے, راہ راست سے, حق سے, توحید و سنت سے بہکا دیا. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ, انہیں شیطانوں نے ان انسانوں کے لیے وہ حرام کر دیا جسے میں نے حلال کیا تھا. اللہ تعالیٰ حضرت قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور ان شیطانوں نے ان انسانوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرے جس کا میں نے کوئی ثبوت نہیں بھیجا, کوئی سلطان, کوئی دلیل, کوئی برہان نہیں. آج جو شرک کرنے والے جو شرک کرتے ہیں کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ سن عیسیٰ کو پکارتے ہیں نصارہ, کہتے ہیں عیسیٰ مشکل کشا ہے. دیکھیں اکثر کیا کہ جیسس کرائسٹ کا کیا مطلب ہے, تنگی تکلیف میں وہ مانتے ہیں, گاڈ فادر کو بھی مانتے ہیں, ہولی اسپیرٹ کو بھی مانتے ہیں, اور عیسیٰ السلام کو الگ نعوذ باللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں نعوذ باللہ, لیکن تکلیف میں, درد, تکلیف, مشقت میں, پریشانی میں کس کو کبھی سنے ان کے منہ سے گاڈ فادر منہ سے نکلے کبھی؟ جیسس کرائسٹ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا ان کے لیے تو جائز نہیں ہے, شرک ہے. اچھا یا رسول اللہ مدد جائز ہے, یا عیسی مدد جائز نہیں ہے, شرک ہے. کرسچن یا عیسی مدد کہے تو اس کے لیے شرک ہے, یا علی مدد یہ جائز ہو گیا, یا رسول اللہ مدد جائز ہو گیا, بھائی شرک تو بھائی شرک ہی ہے نا. تو اصل یہ مسلمان, یہ انسان اسلام پر تھا, شیطان آئے اس انسان کو اسلام سے دور کر کے بھیکا دیا, شرک کی طرف اور بدعت کی طرف لے کے گئے. شیخ صاحب فرانسیس شیخ حضرت حسن حفظہ اللہ, یہ دو احادیث ہیں جس میں دلالت ہے کہ دین اسلامی دین فطرت ہے, اور رسول جماعت کا عقیدہ جو ہے اس فطرت کے مطابق ہے. اس لیے اب یہ دلیل ہے کہ رسول جماعت کا عقیدہ فطرت کے مطابق ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 537 میں بڑا مشہور قصہ ہے, قصۃ الجاریہ, کم سن لڑکی کا قصہ جو ہے, اور اس حدیث میں ہے سید معاویہ بن حکم السلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے خدمت میں حاضر ہوا. لمبا قصہ ہے کہ بھیڑے بکری کھا جاتا ہے, غصے میں آ کے لڑکی کو تھپڑ مار دیتا ہے, پھر ندامت ہوتی ہے, پھر آپ سے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں افلا اعتقها یا رسول اللہ, کیا میں اس لڑکی کو آزاد نہ کر دوں, لونڈی ہے, کم عمر کی ہے, میں اس پر ہاتھ اٹھائے مجھے ندامت ہو رہی ہے, میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اتنی بھی ہے, اس بچی کو لے کے آؤ. فأتيته بها, بس بچی کو لے کے آیا. فقال لها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت فی السماء, لڑکی نے جواب میں کہا آسمان پر. قال من انا, دوسرا سوال میں کون ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. قالت انت رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ, یہ جاریہ کم سی لڑکی جو ہے اپنی فطرت کی بنیاد پر اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, فی السماء یعنی آسمان پر ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی دلیل. دیکھیں لڑکی کی چھوٹی سی لڑکی ہے, زیادہ علم بھی نہیں رکھتی ہے, بڑی عالمہ بھی نہیں ہے, لیکن فطرت کی بنیاد پر جواب دیا ہے. اور فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ زمین پر بھی ہے, ہر جگہ پر بھی ہے, نعوذ باللہ گندگی کی جگہ پر بھی ہے نعوذ باللہ, یہ خلاف ہے فطرت ہے. یا اگر دلیل نہ بھی ہے تو قرآن و سنت میں, تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اس پہ مسلمات میں سے ہے, اور کیسے ممکن ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ ہو اور گندگی کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ ہو نعوذ باللہ. جیسا کہ فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا عبد الرحیم کے خدام میں سے خادم تھا جو کئی روز استنجے کے نہیں جاتا تھا, اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. استنجے کے لیے کیوں نہیں جاتا تھا؟ قضائے حاجت کے نہیں جاتا تھا, کیونکہ وہاں پر گندگی کی جگہ ہے اور ہر جگہ انوار نظر آتے, تو پھر کہاں پر قضائے حاجت کرے؟ یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کا نور اسے نظر آتا ہے, تو کہاں پہ استنجا کرے گا, کہاں پر قضائے حاجت کرے گا نعوذ باللہ. یہ خلاف فطرت ہے یہ, اور پھر اس کی دلیل بھی قرآن سنت میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, آسمانوں پر ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْسِفَ بِكْمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ. کیا تم اس سے امن میں آ گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے لیے زمین کو دھسا دے, تمہارے ساتھ دھس جائے زمین, خسف ہو جائے, فائدہ ہے تمور, پھر وہ باقی نہ رہے. ام امین تم, کیا تم اس سے امن میں آ گئے ہو؟ من فی السماء, جو آسمان میں ہے, ام یرسل علیکم حاصبہ, کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کرے تمہارے اوپر, فستعلمون کیف نذیر, پھر تم جان لو گے ان قریب کہ کیسا تھا ڈرانا. اللہ کے رسول آتے ہیں ڈراتے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے پکڑ سے ڈراتے ہیں, شرک سے خبردار کرتے ہیں, رب کی نافرمانی سے خبردار کرتے ہیں. کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں آسمان میں ہوں, یہ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں, ہر جگہ ہے, فرش پر بھی ہے, نعوذ باللہ. شیخ فرماتے ہیں عبد المحسن حفظہ اللہ, السماء سے مراد العلو ہے, بلندی ہے, یا دوسرا جواب یہ ہے کہ فی السماء سے مراد یہ ہے کہ علی السماء, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرعون کی زبانی. فرعون نے کہا وَلَأُصَلِّبَنَّكَ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں سولے پہ چڑھا دوں گا درخت, کھجور کے درخت کے اندر, کے اندر سے مراد فی جذوع النخل, وفی سے مراد کیا کہ جب سولے پہ چڑھایا جاتا ہے کوئی درخت کے اوپر ہوتا ہے یا درخت کے اندر ہوتا ہے, میں یقیناً تمہیں سولے پہ چڑھاؤں گا کھجور کے درختوں پر, ٹھیک ہے نا. لفظ فی ہے تو فی سے مراد کبھی اندر کا لفظ نہیں ہے, ترجمہ دیکھ کوئی بھی فی میں ترجمہ اندر کا نہیں کرتا, کیونکہ جب سولے پہ کسی چڑھایا جاتا ہے سزا کے لیے تو درخت میں سے مراد درخت کے اندر نہیں اسے دسایا جاتا, بلکہ درخت کے اوپر اسے لٹکایا جاتا ہے. اے علی جذوع النخل, اور کئی دلائل ہیں, ہزار سے زیادہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. اور السماء سے مراد عربی زبان میں تین معنی ہیں یا چار ہیں. ایک تو آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے, السماء بادلوں کو بھی کہا گیا ہے, بادل علی اثر سماء حدیث میں آیا ہے کہ بارش برسی علی اثر سماء, یعنی بارش کے بعد تو بادلوں کو بھی کہا گیا ہے. تیسرا جو ہے العلو, بلندی, اصلها ثابت وفرعها في السماء, کھجور کے درخت کے تعلق سے اللہ جب مثال دی ہے کلمہ توحید کی, تو اصل جو ہے جڑ جو ہے اصل ہے زمین پہ ثابت ہے, اور فرع جو ہے فی السماء یعنی بلندی پر. اور یہاں پر بھی امین تو من فی السماء یعنی من فی العلو, جو بلندیوں پر ہے رب سبحانہ و تعالی, کہ اس کی پکڑ سے تم امن میں آ گئے ہو جب تم نافرمانی کرتے ہو اور رسول کو جھٹلاتے ہو, نعوذ باللہ. یقین تو امن میں تو نہیں, ساتھ تو تمہیں ملے گی نا, تو سزا سے بچ جاؤ اس کی سزا سے جو آسمان پر ہے, جو بلندیوں پر ہے یا بلندیوں میں ہے, سبحان اللہ. اور دوسرا جو شخص نے جواب دیا ہے کہ فی بھی معنی علی بھی آتی ہے, حرف جر فی جو ہے وہ علی کا معنی پر کا معنی بھی لیتا ہے, فی میں ترجمہ ہے اور علی کا پر ترجمہ ہے اوپر, تو فی حرف الجر جو ہے عربی زبان میں وہ علی کا معنی لے لیتا ہے, لفظ فی ہوتا ہے لیکن ترجمہ میں معنی اس کا علی کا ہوتا ہے, یہ عربی کا انداز بیان ہے, عرب ایسے ہی بولتے ہیں, وہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے. شیخ صفر شاہ عبد المحسن حفظہ اللہ, اور جو علم و کلام میں مبتلا ہوئے وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بلند جو علو ہے وہ قدر و قہر کے علو ہے, اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اعتبار سے, قہر غلب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے. رسول جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علو بلندی جو ہے علو قدر بھی ہے, قہر بھی, اور ذات بھی ہے, تین ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے, اللہ تعالیٰ کے غلبہ کے اعتبار سے بلند ہے, قہر بھی ہے, اور ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ علو میں ہے، بلندی پر ہے. البدعت نے صرف دو معنی لیے ہیں، تیسرے کو چھوڑ دیا ہے. جماعت رسول جماعت تینوں معنی لیے ہیں، قرآن سنت روشن میں تینوں معنی ثابت ہیں. علو القدر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایشان بلند ہے، کسی کو اختلاف ہے اس میں؟ کس کو اختلاف نہیں ہے؟ البدعت بھی، اہل مجہمیہ بھی، معتزلہ سب کہتے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، بڑی شان والا ہے، بلند شان والا ہے. غلبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، غالب ہے سب پہ، قہر و قہار ہے جل شانہ، غالب ہے. اور ذات کے اعتبار سے کہتے ہیں نہیں نہیں، اسے سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، تشبیہ لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، اس کا انکار کر دیا. رسول جماعت تینوں پر، جو تینوں معنی ثابت ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ فرق ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن حسن حفظہ اللہ، بعض متکلمین ایسے ان کی عبارات ثابت ہوئی ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ سلامتی اور نجات کا راستہ بوڑھی جو عورتیں ہیں ان کی فطرت کے مطابق ہے. بوڑھی عورتوں کی فطرت کے مطابق ہے، جو صحیح عقیدہ ہے. اور بعض علماء نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی بھی ہے. عجب ہے کہ جو زندگی بھر یہ عقیدہ رکھتے تھے، مرنے سے پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے، اس حقیقت کو کھول کر گئے ان میں سے بعض جو ہیں. اسے جو ہے شرح الطحاویہ نے نقل کیا ہے، یعنی کون شرح الطحاویہ ہے؟ امام ابن عبد الحنفی رحمہ اللہ. امام ابو جعفر الطحاوی یہ مصنف عقیدہ الطحاویہ کے، اور امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شارح شرح کی عقیدہ الطحاویہ کی. اب جو شارح الطحاویہ ہے، جنہوں نے عقیدہ الطحاویہ کی شرح کی ہے، ابو المعالی الجوینی کی بات نقل کرتے ہیں، جس میں علم کلام کی مذمت کی ہے. ابو المعالی الجوینی جو ہے اشعری تھے خود، اور اہل کلام میں ڈوبے ہوئے تھے. اشعری کی پہچان اہل کلام ہے. بستر مرگ پر موت سے پہلے کہتا ہے، یہ دیکھو کہ میں مر رہا ہوں اپنی ماں کے عقیدے پر، یا فرمایا کہ نیشا پور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر میں مر رہا ہوں. نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر میں مر رہا ہوں، ان کا جو عقیدہ تھا وہی صحیح تھا. نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، فطرت پر ہے. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ساری زندگی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ. اور راضی جو ہے متکلمین میں سے معروف ان کے عالم گزرے ہیں، کبار متکلمین شیخ صاحب فرماتے ہیں. لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 427 میں کے بارے میں کہتے ہیں، اصول میں تبحر تھا، بہت گہر علم رکھتے تھے، لیکن یہ کہا جس نے بوڑھیا عورتوں کے دین کو لازم پکڑا وہی کامیاب ہوا. عجب دیکھیں، یعنی جس نے اپنے آپ اپنی فطرت کو سنبھال کے رکھا اور فطرت کے مطابق اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی، اس پر عمل کیا، وہی عقیدہ رکھا، وہ کامیاب ہوا. اور بوڑھیا جو عورتیں ہیں ان کے جو عقیدہ ہے، انہوں نے کبھی کسی علم و کلام، عوام الناس جانتے علم و کلام کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جوہر ہے، عرض ہے، یہ جسم ہے، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ان کے علماء اکثر نہیں جانتے، طلب علم نہیں جانتے، دعات بہت سارے نہیں جانتے، تو عوام الناس کہاں سے جانیں گی؟ اس لیے جس کا عقیدہ حق پر باقی ہے، تبدیل نہیں، وہی حق پر ہے، وہی کامیاب ہے. اور ابو محمد الجوینی جو امام حرمین کے والد ہیں، اپنی نصیحت میں جنہوں نے اشاعر کے مشائخ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے انہوں نے لکھا ہے، جلد نمبر 185 رسائل منیریہ میں، مجموعۃ رسائل منیریہ ان کی جلد نمبر 185 میں ان کے الفاظ موجود ہیں، فمن تكون الراعية اعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده فانه لا يزال مظلم القلب لا يستنور بانوار المعرفة والايمان. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, بھیڑ بکرے چرانے والی لڑکی جو ہے یعنی, جب اس سے زیادہ علم رکھنے والی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اور وہ جو یہ نہیں جانتا اس کا معبود کہاں ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے. بکرے چرانے والی جانتے اس کا رب کہاں ہے, لیکن یہ عالم, یہ شخص نہیں جانتا کہ اس کا معبود کہاں ہے جس کی عبادت کرتا ہے. فَإِنْ لَا يَزَالُ مُظْلِمًا قَلْبِ, تو ایسے شخص جو ہے وہ اس کے دل میں تاریکی ہمیشہ رہتی ہے. لَا يَسْتَنِيرُ بِأَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ, اس کے دل میں کبھی بھی ایمان معرفت کا نور واپس نہیں آئے گا. کیوں؟ بد عقیدگی میں ڈوبا ہوا ہے, نعوذ باللہ. اور پھر اگر مثال دیتے ہیں, اور ابن سعد طبقات میں صحیح سند کے ساتھ, اور یہ صحیح سند جو ہے امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374 میں فرماتے ہیں, عن جعفر بن برقان کہتے ہیں, قال رجل الى جاء رجل الى عمر بن عبد العزیز, ایک شخص امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ معروف جو خلیفہ گزرے ہیں, اموی خلیفہ, ایک شخص اس کی طرف آتا ہے اور سوال کرتا ہے, فسألوا عن شيء من الاهواء, کچھ الاهواء خواہشات نفس کے تعلق سے کوئی سوال کیا. فقال, جواب میں فرماتے ہیں, الزم دین الصبی فی الکتاب والاعرابی ولا عما سوى ذلك, بچے کے دین کو لازم پکڑ لو. جو کہا کہ یہ اہل الاهواء جو ہیں جو خواہش نفس کی بات کرتے ہیں, بتاؤ میں کیا کروں, اہل کلام ہے, ادھر سے بات ہے ادھر سے بات ہے, تو میں کس کی بات سنوں, میں کیا کروں. جواب کیا فرماتے, الزم دین الصبی فی الکتاب والاعرابی, دین الصبی فی الکتاب والاعرابی, چھوٹے بچے کے دین کو لازم پکڑ لو, جو ابھی چھوٹی بچپنے میں جو لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے چھوٹا جا, اور اعرابی کے دین کو لازم پکڑو, بدو جو شہر سے دور ہے, دور دراز علاقے میں رہتا ہے, اکیلا ہے, نہ اس کے کان میں کوئی احوا میں سے کوئی چیز آئی ہے نہ وہ جانتا ہے, علم و کلام کیا ہے, احوا کیا ہوتی ہے, بدعت کیا ہوتی ہے, گمراہ فرقے کیا ہے, یہ چیزیں جانتا ہی نہیں ہے. ان لوگوں کے دین کو لازم پکڑو, اور جو اس کے علاوہ اس کو چھوڑ دو. ولا اما سوى ذلك, پھر فرماتے ہیں, عزاء النووی فی تہذیب الاسماء واللغات, اور امام نووی نے بھی ان کی طرف یہ بات منسوب کی ہے, تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 میں. کتنا وقت ہے؟
57
ہو گئے. ایک چھوٹا سا فائدہ اسے پورا کر دیتا ہوں, اگلے درس میں انشاءاللہ 5 بجے سے شروع کریں گے. چوتھا فائدہ, تیسرا فائدہ واضح ہے نا, فطرت کی بات ہوئی ہے, دلائل فطرت کی بیان کی ہے کہ مسلمان کا عقیدہ دین اسلام فطرت کا دین ہے, اور کس طریقے سے اہل بدعت نے خلاف فطرت اپنا عقیدہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, اور پھر ان کے بعض علماء مرنے سے پہلے رجوع کر کے توبہ کر کے گئے ہیں, اکثر ان کے علماء دیکھیں سبحان اللہ. خود ابو موسیٰ الاشعری رحمہ اللہ, ابو موسیٰ الاشعری جن کی طرف اشعری فرقہ منسوب ہوتا ہے, انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے کہ یہ غلط باتیں تھیں جو میں نے کہا وہ غلط تھا, اللہ کے اسماء صفات کے باب میں تعویل سے کام نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے باب جو ہے اس میں وہ عقیدہ تھی کہ جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے سبحان اللہ. ابو موسیٰ الاشعری رحمہ اللہ, ابو حسن الاشعری جو ہیں جن کی طرف یہ عقیدہ منسوب ہے, اور بواز کے نام جو یہاں پر بھی آئے ہیں, اور مزید تفصیل دیکھنا ہے تو جو شرح الطحاویہ ہے امام ابو العز الحنفی رحمہ اللہ نے, مختلف اور بھی نام دیے ہیں اور ان کے قول نقل کیا ہے. تو چوتھا فائدہ جو ہے بڑا پیارا فائدہ, فرماتے ہیں, الکلام فی الصفات فرع فی الکلام فی الذات والقول فی بعض الصفات کالقول فی بعض الآخر. الکلام فی الصفات فرع عن الکلام فی الذات, اللہ کے صفات پر بات کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے کلام کرنے کا فرع ہے, یعنی جو آپ اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں صفات میں بھی آپ کو ویسے کہنا چاہیے. والقول فی بعض الصفات, اور بعض صفات کا قول جو ہے, کل قول فی بعض الآخر, بالکل ویسے جیسے کہ بعض صفات پر قول ہے. تو عقیدہ ایک ہونا چاہیے. بعض صفات کو مان بات کا انکار کرنا ہے یہ ناانصافی ہے. جیسا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا ہے, ذات موجود ہے, اسی بنیاد پر آپ کو اللہ کی صفات کو بھی ماننا چاہیے, کیونکہ کوئی ذات بغیر صفات کے ممکن نہیں, پہلے گزر چکا ہے. اور اگر بعض صفات پر آپ کا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے تو یہ غلط ہے. جس بنیاد پر آپ نے بعض صفات کو مانا ہے, اقرار کیا ہے, اسی ترازو پر توڑ کر اسی بنیاد پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی باقی صفات جو ثابت ہیں قرآن سنت میں, اس پر آپ کو ایمان رکھنا چاہیے, اقرار کرنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ حادم حسن حفظہ اللہ, رسول جماعت ثابت کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں ہر اس چیز کا جسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے اسماء و صفات میں سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے, اللہ تعالیٰ کے کمال اور جلال کے لائق ہے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, بغیر تمثیل مثلیت بیان کرنے کے, بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے, اور بغیر تاویل کے یعنی بغیر تحریف کے. اور یہ کہتے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے ہیں سنن جماعت جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کو ثابت کرتا ہے, اور سنن جماعت ان کو کہتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں, جیسا کہ جہمیہ معتزلہ ہیں, کہ ان الکلام فی الصفات فرع عن الکلام فی الذات, کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق کلام کرنے کا فرع ہے, اسے جڑا ہوا ہے, اس سے تعلق ہے. پھر جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ذات ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کی ذات سے مشابہت نہیں رکھتی, تو ہم پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ صفت جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہ ثابت کریں بغیر مخلوقات سے مشابہت کے. اور یہ کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو ثابت کرتے ہیں اور بعض سے طویل سے کام لیتے ہیں, جیسا کہ اشاعرہ ہیں, ان کو ہم یہ کہتے ہیں القول فی بعض صفات کالقول فی بعض الآخر, کہ بعض صفات میں آپ کا جو قول ہے جس کی بنیاد پر آپ نے ان صفات کو ثابت کیا ہے, اسی طریقے سے جو باقی صفات ہیں جن کا تم نے انکار کیا ہے اس پر بھی وہی طریقہ وہی بات ہوگی. فإنما أثبت من الصفات على وجهه يليق بالله عز وجل يلزمك إثبات الباقي. فإنما أثبت جو آپ نے ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے, آپ پر لازم ہے کہ جو باقی صفات ہیں ان صفات پر بھی آپ کو ایمان رکھنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. اور ان دونوں جو اصول ہیں ان مزید وضاحت کے لیے کتاب ہے التدبریہ شیخ تیمیہ رحمہ اللہ کی, جلد نمبر 31 سے 40 تک, یہ دونوں جو قاعدے ہیں یہ انہوں نے بیان کیے ہیں. قاعدہ ایک فائدے میں دو قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جہمی ہیں معتزلی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جہمیہ نے اسماء و صفات دونوں کا انکار کیا ہے اور معتزلی نے تمام صفات کا انکار کیا ہے. تو دونوں نے صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا صفات کا انکار کیا ہے. تو رسول جماعت نے, اب یہ عقلی دلیل ہے, قرآن سنت کی دلائل تو اپنی جگہ پہ ہیں بہت زیادہ بے شمار ہیں, اب تم لوگوں نے عقل کی بنیاد پر انکار کیا ہے نا, اللہ کی ذات کو مانا ہے لیکن اللہ کے صفات کا انکار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عقل کہتی ہے کہ تشبیہ لازم آتا ہے, اس لیے صفات کا بھی انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے مخلوق کے ہاتھ ہے, اللہ رحم کرتے مخلوق بھی رحم کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرتے مخلوق بھی کرم کرتی ہے, اس لیے تشبیہ لازم آتی ہے, تو ہم انکار ہی کر دیتے ہیں. تو ان کا جواب, عقلی جواب یہ ہے کہ جیسے کہ تم لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, ذات موجود ہے اللہ تعالیٰ کی, مخلوقات بھی موجود ہیں, کہ اس وجود میں تشبیہ لازم آئی ہے. جب آپ ذات کو مانتے ہیں بغیر تشبیہ کے مخلوقات سے, تو آپ پر لازم ہے کہ صفات کو بھی ویسے مانیں بغیر تشبیہ کے, جیسے کہ اللہ کے ذات کو مانتے بغیر تشبیہ کے. وجود ہے نا اللہ تعالیٰ کا, مخلوقات بھی موجود ہیں کہ نہیں, اس وجود کے اعتبار سے تشبیہ لازم آتی ہے کہ لازم نہیں آتی؟ جب وجود کے اعتبار سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے تو پھر صفات کے باب میں تشبیہ لازم کیسے آ سکتی ہے؟ ترازو ایک ہونا چاہیے نا, واضح ہے. تو یہ رد کس کا ہے؟ جہمیہ معتزلہ کا ہے. اچھا, اشاعرہ نے کہا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جمیع سے غلطی ہوئی وہ معتدل سے بھی غلطی ہوئی ہے، یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صرف 7 صفات صحیح ہیں، ان کو ہم ثابت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، باقی کو ہم ثابت نہیں کرتے. صرف 7 صفات ہیں. تو ان کا جواب کیا ہے کہ جیسے کہ تم لوگوں نے ان 7 صفات کو ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے شاہ نشان کے مطابق، تو باقی صفات کو اسی ترازو پر تول کے اسی بنیاد پر ثابت کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ یہ صفات جو 7 صفات ہیں یہ بھی قرآن سنت میں موجود ہیں اور باقی صفات بھی قرآن سنت میں موجود ہیں. تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ ترازو ایک ہونا چاہیے نا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی حی ہے، اس کو مانتے ہیں، کہتے ہیں مخلوق سے مشابہت نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، رحمان الرحیم ہے، حی و قیوم ہے، حیات کو مانتے ہیں، رحمان رحیم کی رحمت کو نہیں مانتے ہیں. جس ترازو پر تم لوگوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی ہے، اسی ترازو پر رحمت کو کیوں نہیں تولتے اور کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو خرابی کہاں پہ ہے؟ دل میں ہے، ایمان میں ہے، اور پھر عقل میں بھی ہے. یہ لازم اور ملزوم ہے. یہ اصل قاعدے جو ہیں، یہ شیخ وسلم بتم رحمہ اللہ نے تدمریہ جو ہے، جیسے کہ عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ حمویہ، تیسرا ہے عقیدہ تدمریہ. تدمریہ بھی شیخ وسلم بتم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس میں یہ قاعدے خصوصی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور جس کو مزید وضاحت چاہیے تو شیخ صاحب نے یہاں پہ حوالہ دے دیا عبد الحسن حفظہ اللہ نے، کہ آپ یہ کتاب دیکھیں، صفحہ نمبر 31 سے 40 تک انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. درس کے تعلق سے کوئی سوال؟ ہمارے پاس کتنی ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہیں ہمارے پاس.
تو خوارج
کیا اہل بیت سے نفرت کرتے تھے؟
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوارج کو ناسخ ہیں؟
نواسب اور گروہ ہے خوارج. اصل میں جو تفصیل دیکھی جائے تو اس میں روافض ہیں، نواسب ایک طرف ہیں جو اہل بیت سے، اہل بیت سے جو عداوت رکھتے تھے. خوارج کا معاملہ سیدنا علی، خوارج بس سیدنا علی سیدنا معاویہ سے تھا اور ان صحابہ سے تھا، باقی اہل بیت سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ان سے تھا جو سیدنا علی کے ساتھ تھے تحکیم میں، خصوصی طور پر کہ جنگ صفین کے بعد جب قرآن کو اٹھایا گیا اور فیصلہ قرآن کا کہ فیصلہ قرآن کرے گا، جنگ ختم ہوئی تو خوارج سیدنا علی کے لشکر میں شامل تھے، گروہ میں شامل تھے، انہیں اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ لوگوں کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، ان حکم الا للہ، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. تو سمجھایا گیا بھائی قرآن مجید سے فیصلہ تو انسان ہی کریں گے، علماء کریں گے نا. اب دونوں صحابی ہیں، دونوں یہ فیصلہ کیا کہ جنگ رک گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، اب فیصلہ ہو چکا ہے. کہتے نہیں، یہ فیصلہ قرآن کے نہیں، یہ انسان کا فیصلہ ہے، ان حکم الا للہ. خوارج کی یہ ہمیشہ نعرہ رہا ہے نعوذ باللہ، توحید حاکمیت. یہاں پر ان کو غلطی لگی اور اس طریقے سے انہوں نے تلوار اٹھائی. تو خوارج جو ہیں ایک طرف صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کافر بھی کہا، خوارج حروریہ یہ گروہ جو ہیں. دوسری طرف جو ہے سیدنا علی کے تعلق سے غلو کرنے والے روافض جو ہیں، علوی بھی تھے اس زمانے میں. دیکھو سیدنا علی کے زمانے میں دونوں گروہ تھے، علوی تھے سیدنا علی کو اللہ کہنے والے اور خوارج بھی تلوار اٹھانے والے. سبحان اللہ. دیکھیں آج کے دور میں، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نصارہ رب کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ یہودی نعوذ باللہ کو تنقیص کرتے ہیں اور بہت برا بلا کہتے ہیں، یعنی نبی بھی نہیں مانتے نعوذ باللہ، حالانکہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، ان کے آخری نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، لیکن نہیں مانتے. سبحان اللہ. تو رسول جماعت کا ہمیشہ طریقہ درمیان میں رہا ہے. واللہ اعلم.
سوال یہ تھی جو ہے جس کے الفاظ میں ایک ہی رابی ہوتا ہے لیکن بخاری کے الفاظ میں، مسلم کے الفاظ میں کچھ
یہ اس لیے ہوتا ہے کہ راوی نے جو سنا ہے، اب راوی کے ایک سلسلہ ہے، 4-5 لوگ ہیں، اب جب روایت کرتے آگے اپنے استاد شاگرد سے، پھر وہ اپنے شاگرد سے، تو اس تسلسل میں کہیں پر کسی لفظ میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے، تو راوی پر فرض ہے جیسے سنے ویسے آگے بیان کرے، اپنے عقل کے مطابق وہ اپنے جملہ کوئی بیچ میں ایڈ نہیں کر سکتا، اگر اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دے تو پتہ چلے اسے خود ایڈ کیا ہے تو اس کو گئے نا پھر وہ. تو اس لیے بعض روایات میں کہتے ہیں لفظ لفلان، یہ لفظ فلان کا ہے، چند الفاظ میں فرق ہوتا ہے اس اعتبار سے. جی ہاں، جو مصنف ہے کتاب کا امام بخاری ہے، امام بخاری سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک، اب جتنے راوی ہیں انہوں نے استاد سے سنا، شاگرد نے استاد سنا، امام بخاری تک لکھ دیا امام بخاری نے. یہی حدیث امام مسلم کو ملی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ایک ہی جملہ، لیکن جو ایک ہی حدیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک حدیث میں کہتے ہیں لفظ لفلان. بعض اوقات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا بیٹھنا، بعض اوقات ایک بات ریپیٹ کرتے، وہ دوسرے میں جس میں وہی بات کسی اور انداز میں ریپیٹ کرتے، تو ملتے جلتے حدیث یہ اور ہیں. ایک تو یہ میں دوسرے کہ ایک ہی حدیث ہے، اس میں فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس میں تو آبویس ہے، واضح ہے کہ اس مجلس میں یہ فرمایا ہے، کسی اور مجلس میں دوبارہ فرمایا، کچھ اور پلس میں فرق پڑ جائے گا. تو جس نے سنا صاحب نے صبح سے بیان کر دیا ہے، اس کا مسئلہ تو نہیں ہے. مسئلہ اس میں ہے جب ایک ہی لفظ ہے اس میں فرق کیوں پڑ گیا ہے. یہاں پر راوی کا مسئلہ ہے، یعنی بعض آپ راوی دیکھیں جب لفظ سمجھ میں نہ آئے نا، دیکھیں انصاف دیکھو اور اس صدق دیکھیں، سچائی دیکھیں، ایمان دیکھیں اور اخلاص دیکھیں، کہتے یہ لفظ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ ہے، مجھے لگتا ہے کیونکہ استاد سے جو میں نے سنا، پتہ نہیں استاد نے یہ کہا کہ یہ کہا. اچھا خود تو کہہ سکتا تھا نا کہ یہ ہے، یہ سچائی دیکھیں، ایمان دیکھیں. میں تو یہی بیان کر دیتا ہوں، آگے محققین تحقیق کریں گے، اگر کسی اور راستے سے کسی اور شاگرد نے کوئی بتائی ہوگی تو ابہام دور ہو جائے گا. اس کے کئی مثال ہے، سبحان اللہ، واللہ اعلم. ناسبی اس زمانے میں تھے جو شام میں تھے، متعصب تھے. سید معاویہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی اصل پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے، سید معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں شام میں 40 سال رہے، 20 سال گورنر اور 20 سال جو ہے نا انہوں نے خلافت. اب یہ 40 سال وہاں پر جو ان کا اثر رسوخ تھا، تو اہل شام جو کو چاہتے تھے، جیسے کہ ان رواف حسن علی سے غلو سے کام لیا نا، ان لوگوں نے سید معاویہ کے ساتھ وہی غلو سے کام لیا ہے. اور یہ دونوں صحابہ بری ہیں، سیدنا علی روافض سے بری ہیں، سیدنا معاویہ نواصب سے بری ہیں. تو ان لوگوں نے پھر یہ کہا کہ نعوذ باللہ، جب جنگ ہوئی، اب جنگ کا معاملہ تو اور ہی ہوتا ہے، پھر ان لوگوں نے حد سے تجاوز کرتے، غلو سے کام لیتے ہوئے بعض اہل بیت کو جو نا برا بلا کہا. تو اس لیے رسول جماعت نے واضح کہا کہ یہ نواصب ہیں، یہ روافض ہیں، یہ خوارج معتزلہ، سب کے نام الگ الگ کر دیے اور ہم ان سب سے بری ہیں. اسے کسی ویلے سنو جماعت میں آپ دیکھیں، اس دن سے لے کے آج تک انشاءاللہ تا قیامت فرقۃ الناجیہ موجود ہے، اور اسی میں روی اعتدال کے رواسط کلاسے پر رہیں گے. جو بھی کسی بھی اہل بیت میں سے برا بلا کہتا ہے، وہ اہل سنت پہ سے نہیں ہے، ناصبی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں ناصبی کیوں، کہ وہاں جب کہتے ہیں سیدنا علی مشکل کشا نہیں ہے، کہتے ہیں ناصبی ہے. سبحان اللہ، یہ کسی نے کہا ہے کہ اگر ہم سیدنا علی مشکل کشا نہ مانے تو ہم ناصبی ہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ اس لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نواصب کا، کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان کے لیے نہیں جو اہل شام میں سے تھے، جو اصل نواصب تھے، ان کا مسئلہ تو ان کے لیے ختم ہو چکا ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں نواصب کیونکہ ہم سیدنا علی مشکل کشا نہیں مانتے اور ہم غلو سے کام نہیں لیتے. نہیں، وہاں بھی تو بات کی بات ہے، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ سیدنا علی اہل بیت کے تعلق سے نواصب کا لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے، کہ فلاں ناصبی. اکثر دیکھیں رافضی جو ہے کہتے ہیں ناصبی ہے، سنا ہے آپ نے؟ وہاں بھی کم کہتے ہیں، وہ ناصبی کہتے ہیں، وہ ہمیں ناصبی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو کہ بدعقیدگی ہے، ہم اس بدعقیدگی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے. غلو سے کام لینا، اہل بیت سے جو تجاوز، حد سے تجاوز کرنا، ماتم کرنا محرم میں، یہ سارے ہم نہیں کرتے، کہتے ناصبی ہے. جو ماتم نہیں کرتا محرم میں، کہتے ناصبی ہے وہ. جی صحابی کے،
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں.
صحابہ کی شان میں نہیں گستاخی، اہل بیت کی، اہل بیت کی، ہاں اہل بیت کی. وہ صحابہ کو تو کافر سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ. اللہ المستعان.
جو بدو لوگ ہو گئے، مثال کے طور پر ان کو مطلب
وہ اس سینس میں ہے کہ جب حق اور باطل خلط ملط ہو جائے اور گناہ فرقے بہت سارے زیادہ ہو جائے اور ایک عام انسان جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کس کی بات میں سنوں, اب سب کہتے ہیں حق میرے پاس ہے, تو علماء یہ توجیہ دیتے ہیں یار جا کے اس بوڑھے سے جا کے پوچھ لو اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جو بالکل دور دراز علاقے میں ہے کسی گورا فرقے کے کان میں کوئی بات نہیں ہے, اس کی فطرت اسے کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں پہ, یہ اس کا مطلب ہے کہ علم کی تفصیل سمجھے ذرا, علم کی تفصیل نماز اسے جا کے پوچھو نماز کا کیا طریقہ ہے, اسے کیا پتا بیچارے کو, بات فطرت کی ہے, فطرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے, ہمارا جو خالق ہے وہ کہاں پہ, ہم نے کس نے پیدا کیا ہے, یہ جو بنیادی باتیں ہیں عقیدے کے تعلق سے, یہ آپ جا کے پوچھو, کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ سیدنا علی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اب بچے بچے سے پوچھو, چھوٹا بچہ بچہ کس نے پیدا کیا ہے, جو جس کا ماحول تربیت کسی اس ماحول میں نہ ہوئی ہو جس میں بدعقیدگی ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ مطلق اسے اپنا استاد بنا لو, مطلب یہ نہیں, مطلب یہ ہے کہ ایسے مسائل میں جہاں پر عقیدے کے اصول کی بات ہے یا اللہ تعالیٰ کی وجود کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے اور خالق کون ہے تمہارا, جو چند بنیادی سوالات ہیں, اگر بچے سے پوچھے گا جواب آپ کو صحیح دے گا نہیں, کرسچن بچے کو امریکہ مثال کے طور پہ یا ہندو بچے کو اٹھا کے بند کمرے میں رکھ دے, اس کو کسی کرسچن ہندو کو نہ آنے دے اس کے پاس, آپ بھی کچھ نہ بتائے اسے, چھوڑ دے اسے, جب بڑا ہوگا 6-7 سال کی عمر ہے پوچھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اسے پوچھے کیا اس نے آپ کو پیدا کیا ہے, کیا بھگوان بت جو ہے اس کو سجدہ کر سکتے ہیں, کیا کہے گا وہ آپ کو, فطرت کی بات, فطرت کیا کہے گی اسے, تو ایسے معاملات میں بچے سے پوچھو جا کے, اگر تمہیں مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے اور تمہیں یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے فرش پر ہے, چلے یا بچے سے جا کے پوچھو, وہ تمہیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کہ نہیں ہے, اس اعتبار سے
بارک اس کا اعتبار یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اتنے جہل مرکب ہے کہ اس سے نکل کے جو فطری جو علم ہے موجود اس کی طرف نشان دے,
علم کی تفصیل نہیں ہے, یعنی بچے کو استاد بنا کے نماز کا طریقہ اسے سیکھ لو, زکوٰۃ کا سوال جا کے پوچھ لو, اسے مفتی اعظم بنا لو, مطلب یہ نہیں ہرگز, ان سے جا کے پوچھو
جی. جب ہم لوگ روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو وہاں مطلب مانگنے کا پھر کیا طریقہ ہے, دعا کرنے کا کیا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کیا وہاں حاضری کس طرح ہے؟
دیکھیں جب ہم آب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور تبعین ہم روزہ کی طرف بھی جاتے ہیں اور سلام کہنے کے لیے جاتے ہیں, ہم وہاں پہ دعا کے نہیں جاتے, فرق ہے سلام میں اور دعا میں. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر سے آتے مدینہ تشریف اپنے گھر میں لاتے مسجد نبوی میں جاتے, تین جملے کہتے, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا ابی, اور چلے جاتے. صحابہ مدینہ میں رہتے ہیں, ان کا یہ معمول کبھی نہیں تھا کہ رش لگائیں روزے کے پاس جائیں وہاں پر رش لگائیں وہ بار بار یہ کریں, معمول نہیں تھا ان کا. ہاں مسجد نبوی میں آپ جاتے ہیں, آپ مجھے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ سلام بھیج سکتے ہیں, اور رسول صاحب کی طرف جانا چاہتے ہیں قبر کی طرف جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ سلام بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بات صحابہ سے ثابت ہے. دعا کے لیے جیسے آپ سلام ختم کرتے ہیں اپنے دعا کے رخ اپنا قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, جب رخ قبلے کی طرف کرتے تو قبر جو آپ کے روزہ جو ہو پیچھے ہو جائے گا, جب بھی دعا کرنی ہے تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور رب سے آپ نے مانگنا ہے, یہ کہیں پہ نہیں کہ آپ نے جب آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے پھر آپ نے وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے یا دعا کرنی ہے, یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ دعا هو العبادہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی عبادت ہے, دعا عبادت ہے جیسے کہ نماز عبادت ہے. کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ سکتے ہیں, دو رکعت رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہا ہوں پڑھ سکتے ہیں, کوئی صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی زکوٰۃ, کوئی حج, کوئی عمرہ, یہ سب عبادات اللہ تعالیٰ کا حق ہے, قربانی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں غیر اللہ کے لیے, سب عبادات جو ہیں شرک ہے. اسی طریقے دعا بھی پکار بھی عبادت ہے, جیسے ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں غیر اللہ کے لیے پکار اور دعا جو ہے وہ شرک ہے, اسی طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سوال نہیں کرتے مدد کا, تو یہ کہ یا رسول اللہ مدد کہنا یہ شرک میں ہے, کیونکہ عبادت یا رسول اللہ کہنا عبادت, یا اللہ یا رسول اللہ, تو شرک سے مراد نے برابر کر دیا, شریک کر دیا, تو یہ جائز نہیں ہے.
اچھا اس میں اگر وسیلہ جس طرح لوگوں سے کہتے ہیں,
وسیلے سے مراد یہ کہ یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, یہ شرک نہیں ہے لیکن بدعت ہے. بدعت کس اعتبار سے ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ قول یا عمل کہتے بغیر دلیل کے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں جب بھی دعا کرتے تھے کبھی کسی نبی کو وسیلہ بنایا, کسی فرشتوں کو وسیلہ بنایا؟ دعا میں یا رب جبرائیل, جبرائیل کا رب, اللہم رب جبرائیل ومیکل واسرافیل, دعا استفتاح میں پڑھتے ہیں. رب جبرائیل تو ہے لیکن جبرائیل کے صدقے یا کسی فرشتے کے صدقے یا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے, ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, کبھی نہیں رہا. اسی طریقے سے صحابہ سیدنا عمر کے زمانے سے, بخاری کی روایت ہے, سیدنا عمر کے زمانے میں شدید قحط آ گیا, لوگ پانی کو ترس رہے ہیں, مدینہ کا شہر ہے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب نے جا کے بھیجا ایک صحابی کو, سیدنا عباس آپ سلام کے جو چاچا ہیں ان کے گھر سے جا کے بلا, بزرگ کو بلایا گیا. وہ فرمایا جب آپ سلام حیات تھے ہم آپ سب سے دعا کرواتے تھے, آپ سب دعا کرتے تو بارش برس پڑتی تھی, اللہ تعالیٰ بارش برساتا تھا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم سر عباس کو کہتے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے تاکہ بارش برس جائے. تو سیدنا عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے انہوں نے دعا کی اور بارش بھی اللہ برسا دی. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر یہ جائز ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش کے ہم دعا کرتے ہیں تو صحابہ سے بڑھ کر کون ہے سمجھ میں؟ سیدنا عمر کے حیات کی وقت ہے اور اس وقت صحابہ کا اجماع ہے. جیسے سیدنا عمر نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا, صحابہ موجود تھے, تو ایک صاحب اعتراض کرتا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ دیں نبی کے صدقے دعا کر دیں. جب اس میں کسی صاحب نے اعتراض نہیں کیا ہے تو اس میں صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جملہ جو ہے نبی کے صدقے جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا یا دین کا حصہ ہوتا یا سنت میں سے ہوتا یا دعا کے لیے کسی طریقے سے اس پر عمل کرنے کا کہیں پر کوئی دلیل ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوتے, اور سیدنا عباس کو گھر سے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں نا, وہیں پہ کہہ دیتے یا اپنے گھر سے کہتے اے اللہ نبی کے صدقے بارش برسا دے. جب یہ عمل نہیں صحابہ نے کیا تو اس کی دلیل بھی موجود نہیں ہے, تو یہ عمل بدعت ہے, شرک نہیں ہے. کیوں شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ براہ راست آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی سے مانگ رہے ہیں یا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ آپ مانگ تو اللہ سے رہے ہیں لیکن وسیلہ نبی کو بنا رہے ہیں کہ اللہ نبی کے صدقے یا فلان ولی کے صدقے دعا قبول فرما, تو یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. تھوڑا سا وقفہ ہے بارک اللہ فیک, دوسرا درس پھر 10 منٹ کا وقفہ ہے, وہ الگ ہے. وسیلہ نیک اعمال کا ہے اور اس میں اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ہے, نیک اعمال کا وسیلہ ہے, وہ الگ باب ہے. جزاکم اللہ. مطلب کہا ہے نا کہ آپ قبرہ رخ کرے اللہ سے دعا مانگے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جگہ کے اعتبار نہیں ہے. نہیں نہیں ہاں یہ بات درست نہیں کہ یہاں پر میں دعا مانگوں زیادہ قبول ہوگی, نہیں ویسے دعا مانگنا چاہیے سلام کے بعد رخ قبلہ کی طرف کر کے, تو کوئی حرج نہیں ہے. نوکر کو دعا اگر کرنا چاہتا ہے, دعا مطلق ہے کہیں بھی کر سکتے ہیں, یہاں پر اگر کوئی کرنا چاہے سلام سے تعلق نہیں ہے اس کا, اگر سلام سے جوڑ دے دعا کو تو بدعت ہے. دعا ویسے کرنی ہے بغیر سلام کے ساتھ جوڑنے کی, اللہ سے دعا کرنی ہے تو سلام سے جوڑنا درست نہیں ہے. کوئی ویسے کرنا چاہتا سلام ہو گیا آپ کا, آپ کہتے ہیں چلو ابھی تھوڑا وقت ہے میں دعا کروں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسال ثواب قرآن کا ہو یا درود کا ہو کسی ذکر کے, سنت سے ثابت نہیں ہے کہ فلان کو اسال ثواب قرآن خوانی جو ہے ہم کر رہے ہیں اور اس کے اسال ثواب فلان میں جو اس کے لیے پہنچوں, والدین ہو یا بزرگ ہو کسی کے لیے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ وفات پائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے سیدہ فاطمہ کے سب پہلے وفات پا چکے ہیں, کیا ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کے لیے اسال ثواب کیا؟ نہیں کیا کسی کے لیے. صحابہ کرام کی زندگی میں ان کے جو گھر والے ان کو جو پیارے ہیں وفات پائے, ان میں سے کسی نے اسال ثواب کیا؟ کسی نے نہیں کیا. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بارک اللہ فیک. رائٹ وہ یہی دلیل پوچھیں, دلیل کیا ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کیا صحابہ نے کیا ہے؟ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے. جشن میلاد النبی مناتے ہیں؟ آپ مناتے ہیں؟
کچھ لوگ تو مناتے ہیں،
کچھ سوال نہیں ہے، جو مناتے ہیں دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یوم میلاد کتنی مرتبہ آیا؟ یعنی آپ دیکھیں، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی اور مدینہ میں وفات 11 ہجری میں ہوئی، 23 سال کی عمر میں، یعنی 23 سال کے عرصے میں 23 سال میں ایک دفعہ میں منایا نہیں. صحابہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ ہم، آپ یا صحابہ کرام ہیں؟ ابو بکر صدیق سب سے قریبی ساتھی، ایک دفعہ جشن منایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا وفات کے بعد؟ سن عمر خطاب نے منایا، سن عثمان نے، سن علی نے، کسی صحابی نے، چار اماموں میں سے کسی نے، امام ابو حنیفہ نے چلو ثابت کر دیں، نہیں منایا. محدثین، امام بخاری مسلم محدثین میں سے کسی نے؟ نہیں. تین بہترین زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا زمانہ، بعد میں آ رہا، اس کے بعد میں آؤ، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے زمانے میں، کسی ایک سے ثابت ہے؟ عجب بات ہے یار، ان بہترین زمانے والے لوگوں نے ایک دفعہ بھی جشن نہیں منایا اور اس خیر سے محروم رہے، اور ہم 10ویں صدی کے بعد آ کے کہتے نہیں ہم نے خیر کو پایا ہے اور ہم صحیح ہیں؟ ممکن ہے؟ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. 10 منٹ کا وقفہ ہے، تھوڑا سا.